الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد واجب الاحترام علماء الكرام والمعزز السامعين جیسا کہ آپ کو معلوم ہے آج اس وقت ہمارے درمیان ہمارے معزز محترم شیخ الرشید حضرت مولانا سلیم دورات صاحب لوگوں تشریف فرما حضرت کی آمد حضرت کی تشریف آوری ہمارے لیے نہ صرف قابل مسرت بات ہے بلکہ مسرت کے ساتھ ساتھ مزید برآں قابل سعادت ادارے میں ابھی زیادہ وقت نہیں گزرا زمانہ ماضی قریب ہی کی بات ہے میرا انگلینڈ کا سفر ہوا رجب کا مہینہ تھا تحریر حضرات جانتے ہیں رجب کا مہینہ کس قدر ہمہ ہمی کا مہینہ ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود حضرت مولانا نے جس شفقت و محبت اور الطاف و عنایت کا معاملہ فرمایا حقیقت میں وہ میرے اس سفر کا ماں حاصل تھا دوران گفتگو دوران مجلس لگے ہاتھ میں نے ملاوی کے متعلق پیش کر کے قدر آمدگی کا اظہار ضرور فرمایا لیکن بہت ہی جلد مستقبل قریب ہی میں یہ سفر ہو جائے اس کی توقع اور امکان ہرگز نہیں تھا لیکن دوستو چونکہ حضرت مولانا کو ملاوی اور اہل ملاوی سے ایک طرح کی خاص محبت ہے آنے جانے والوں سے ملاوی کے احوال پوچھتے رہتے ہیں حسب موقع حسب ضرورت مفید مشوروں اور دعاؤں سے بھی نوازتے رہتے ہیں چنانچہ یہ سفر اسی محبت کا ایک نتیجہ ہے حضرت مولانا کی شخصیت آپ تمام حضرات کے لیے محتاج تعارف نہیں ہے لیکن دلی اطمینان کے لیے ایک بات ضرور عرض کروں گا کہ ابھی دو دن پہلے مولانا صفوان صاحب نے جب حضرت کی آمد اور تشریف آوری کا مژدہ مجھے سنایا تو حضرت مولانا کی خدمات اور محنت کے بارے میں خیالی اور تصوری دنیا میں کچھ دور اور دیر تک میں گیا نہ معلوم میرے ان خیالات نے میرے تصورات نے مجھے کہاں کہاں کی سیر کروائی نوساری ضلع کے ایک چھوٹے سے گاؤں جس کا نقشے پر بھی وجود نہیں وہاں حضرت مولانا کی ولادت ہوئی اس کے بعد جو وہاں سے جو پرواز ہوئی دوستو حقیقت میں وہ پرواز ولایت کے مقام پر جا کر ہوتی میری اس بات کو واضح رہے مبالغہ آرائی نہ سمجھے بلکہ حقیقت یہ ہے وقت کے بہت بڑے بڑے علماء کرام اور بزرگان دین کی بات کی میں نقالی اور ترجمانی کر رہا ہوں زیادہ وقت نہیں گزرا چند ماہ پہلے حضرت مولانا کے ہندوستان کا سفر ہوا وقت کے بہت بڑے شیخ طریقت عارف اللہ حضرت مفتی احمد صاحب خان پوری مدرسۃ اللہو نے اپنی خانقاہ میں حضرت مولانا کو اصرار کے ساتھ خطابت کی دعوت فرمائی چنانچہ وہ تقریر چھپ کر کتابتے کی شکل میں منظر عام پر آ بھی چکی ہے اور اس پر خود حضرت مفتی صاحب مدرسۃ اللہو نے ایک تقریر لکھی وہ تقریر کیا ہے دوست حقیقت اس کا ایک ایک جملہ حضرت مولانا کے لیے نہ صرف اعزاز و اکرام بلکہ حضرت مولانا کے لیے میں یہ کہوں گا بہت بڑی ایک مضبوط سند بہت بڑی ایک دلیل اور حجت کہتے ہیں کہ مخلوق کی زبان نکارۂ خدا ہوتی جب عام مخلوق کی زبان کا یہ عالم ہو تو حضرت اللہ کی زبان کے بارے میں آپ حضرات کی کیا رائے حقیقت میں دوستو انہی علماء کرام اور انہی بزرگان دین کی توجہ ان کی دعاؤں اور ان کی مفید مشوروں نے حضرت مولانا کی محنت اور خدمات کو دعا دشا کر دیا ہے اللہ رب العزت حضرت مولانا کی محنت کو شرف قبول عطا فرمائے اور حضرت مولانا کو صحت عطا فرمائے عمر میں برکت عطا فرمائے علم میں برکت عطا فرمائے اور امت کو زیادہ سے زیادہ حضرت مولانا سے مستفیض ہونے کی توفیق عنایت فرمائے حضرت مولانا ہمارے یہاں تشریف لائیں میں تمام حاضرین کی جانب سے حضرت مولانا کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتے ہوئے حضرت مولانا سے گزارش کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور اپنے ملک آزادی کی رانی سے ہم سب کو فیض یاب فرمائیں
الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواجه وذرياته. الله تعالى شأنه في بشمار قیمتی نعمتوں میں سے ایک نعمت لوگوں کا حسن ظن، اور اس حسن ظن کے نتیجے میں ان کی محبت ہے. پیارے دوست حضرت مولانا سلیم صاحب سید مشہور نے جو کچھ ارشاد فرمایا وہ بھی اسی حسن ظن اور محبت کا نتیجہ ہے. اور انسان کو چاہیے کہ جب وہ کسی کی زبان سے اپنی تعریف سنے تو نظر اپنے احوال پر رکھے. اپنے دل میں جھانک کر دیں کہ کیا حقیقت میں ویسا ہی ہو جیسا یہ کہہ رہے ہیں. اپنے عیوب کو ڈھونڈیں، اپنے عیوب کو ٹٹولیں، اپنے عیوب کو دیکھیں تو بہت جلد یہ بات واضح اور آشکار ہو جائے گی کہ کمال میرا نہیں، کمال تعریف کرنے والے کا. یہ اس کا کمال ہے کہ اسے میرے عیوب نظر نہیں آ رہے ہیں بلکہ میری اچھائیاں نظر آ رہی ہیں. ایک باغ ہو اور اس باغ میں ہزاروں مختلف خوشبوؤں والے اور مختلف رنگوں والے پھول ہوں. جب انسان اس باغ میں داخل ہوگا تو ان پھولوں سے محسوس ہوگا, اس پھول کو دیکھے گا, اس پھول کو دیکھے گا, اس پھول کی خوشبو سے اپنے دماغ کو معطر کرے گا, اس پھول کی خوشبو سے اپنے دماغ کو معطر کرے گا. اس لیے کہ وہ انسان ہے اور انسان اچھی چیزوں کی قدر کرتا ہے اور انسان کی نظر اچھی چیزوں پر ہی پڑتی ہے. لیکن اسی باغ میں اگر ایک خنزیر داخل ہوگا تو اسے ان ہزاروں پھولوں میں سے کوئی پھول نظر نہیں آئے گا. کسی جگہ کے پھول کونے میں, کسی درخت کے پیچھے, کسی کتے کا پاخانا پڑا ہوا ہوگا, وہ سیدھا وہیں چلا جائے اور وہیں منہ مارے گا. تو اگر کسی کو کسی میں اچھائیاں نظر آتی ہیں, وہ کمال اس کا نہیں ہے جس میں اچھائیاں نظر آ رہی ہیں, کمال اس کا ہے جس کو اچھائی نظر آ رہی ہے. ورنہ میرے بھائی, میرا حال تو یہ ہے کہ ندی حال کی جب ہمیں اپنی خبر رہے دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر پڑی اپنی برائیوں پر جو نظر, تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا تو حسن زن سے کام لینے والے اور محبت سے دیکھنے والوں کا تو اس امن کی وجہ سے آخرت میں بیڑا پار ہو سکتا ہے. لیکن ان کے اس امن کے نتیجے میں اگر ہم دھوکہ کھا جائیں اور ہمارے اندر جو عیوب ہیں ان سے ہماری نظر ہٹ جائے اور ہم دھوکے میں پڑ کر حقیقت میں سمجھنے لگ جائیں کہ ہم ویسا ہی ویسا ہی کہہ رہے ہیں, تو ہمارے لیے ہلاکت کا سبب ہو سکتا ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ اگر اللہ تعالی شان ہو کسی کے دل میں ہمارے لیے جگہ پیدا کرتے ہیں اور پھر خاص طور پہ علماء تقوی والے لوگ اور پھر ان میں بھی اہم کا, تو اس پر اللہ تعالیٰ شانوں کا شکر ادا کرنا چاہیے. اس لیے کہ بہت بڑی نعمت, بہت بڑی نعمت کہ ہماری تمام تر نالائکیوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ شان وہ ہمارے عیوب کو چھپا کر ان کے سامنے ہماری ٹوٹی پھوٹی کوئی اچھائی ہوتی ہے اسے آشکارا کرتے ہیں. اور کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی خوبی نہیں ہوتی پھر بھی اللہ تعالیٰ شان ہو ہم پر ایسا برکت ڈال دیتے ہیں کہ لوگوں کو ایسا نظر آتا ہے کہ اس میں بھی خوبی ہے. تو ایک تو یہ کہ دھوکے میں نہیں پڑنا چاہیے, اپنی ریالٹی اپنی حقیقت سامنے رہنی چاہیے کہ مجھے معلوم ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں, اور مولانا کی تعریف کرنے کی وجہ سے, مولانا کے میرے اوصاف بیان کرنے سے, مولانا کے میرے محامد و محاسن بیان کرنے سے وہ حقیقت بدلے گی نہیں. اگر ایک شخص اچھا ہے اور اس کی پوری دنیا برائی بیان کرے تو پوری دنیا کی برائی بیان کرنے کی وجہ سے وہ اچھا برا نہیں ہو جاتا, اور ایک برا ہے اس کی پوری دنیا تعریف کرے تو پوری دنیا کی تعریف کرنے کی وجہ سے وہ برا اچھا نہیں ہو جاتا. اسی لیے امام اوزاعی رحمہ اللہ تعالی جب کوئی تعریف کرتا تھا ان کی تو وہ تعریف سنتے ہوئے اپنے آپ کو اللہ کی طرف متوجہ کر لیتے تھے. تو تعریف کرنے والا تعریف کر رہا ہے اور وہ بیٹھے بیٹھے اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف متوجہ ہو کر اللہ تعالیٰ شانہ سے بات کر رہے ہیں. اور وہ یہ کہتے تھے کہ اللہم انت عالم بی من نفسی، اللہم انت عالم بی من نفسی، اے اللہ میں خود کو جتنا جانتا ہوں اس سے بھی زیادہ تو میری رگ رگ سے واقف ہے. مجھے اپنے اندر اگر پانچ خوبیاں نظر آتی ہیں اور پانچ عیوب نظر آتے ہیں تو تجھے میرے اندر ہو سکتا ہے کہ اس سے زیادہ خوبیاں نظر آتی ہوں، اس سے کم نظر آ رہی ہوں، اس سے زیادہ عیوب نظر آ رہی ہوں، کوئی چیز تجھ سے اوجھل نہیں ہوتی. تو اے اللہ جتنا میں اپنے آپ کو جانتا ہوں اس سے زیادہ مجھے تو جانتا ہے. وانا عالم بی من الناس، اور جتنا لوگ مجھے جانتے ہیں اس سے زیادہ میں خود کو جانتا ہوں. مولانا ملاوی میں رہتے ہیں اور میں انگلینڈ میں رہتا ہوں. مولانا کہاں دیکھنے کے لیے آئے کہ میں کیا کر رہا ہوں شب و روز رات دن؟ اور جو لوگ میرے ساتھ ویسٹرن میں رہتے ہیں وہ بھی 24 گھنٹے میرے ساتھ نہیں رہتے، 24 گھنٹے میرے ساتھ نہیں رہتے، لیکن میں اپنی ذات کے ساتھ 24 گھنٹے رہتا ہوں. تو جلوت میں میری کیا حالت ہے، خلوت میں میری کیا حالت ہے، اس سے میں واقف ہوں. جلوت میں بزرگ بن کے نکلتا ہوں اور خلوت میں معاصی میں مبتلا رہتا ہوں. لوگوں کو نظر نہیں آتا لیکن مجھے تو نظر آتا ہے. تو امام عزیر رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے تھے کہ اے اللہ میں خود کو جتنا جانتا ہوں اس سے زیادہ تو مجھے جانتا ہے، اور لوگ مجھے جتنا جانتے ہیں اس سے زیادہ میں خود کو جانتا ہوں. یہ تو تیرا کرم ہے کہ تو لوگوں کی زبانوں کو میری تعریف میں مشغول کر دیتا ہے، ان کے دلوں میں میری برائی نہیں آنے دیتا. یہ تیری طرف سے نعمت ہے. لیکن اب میں تجھ سے التجا کرتا ہوں کہ جس طرح تو نے ستاری کا معاملہ دنیا میں کر رکھا ہے، موت تک اس ستاری کے معاملے کو رکھنا اور مرنے کے بعد کی زندگی میں بھی ستاری رکھنا. تو آگے دعا کرتے تھے کہ اللہم اغفر لی مالا یعلمون ولا تؤاخذنی بما یقولون. اے اللہ میرے وہ عیوب اور میرے وہ گناہ جنہیں یہ جانتے نہیں اور میری تعریف کر رہے ہیں، ان گناہوں کو تو معاف کر دے تاکہ قیامت کے لیے ان کو نظر نہ آئے. تو معاف نہیں کرے گا تو ہو سکتا ہے کہ دنیا ہی میں نظر آ جائے. یہ تو اللہ تعالی شانہ کی سکتا ہی ہے میری بھائی کہ ہم فجر کی نماز نہیں پڑھتے، کسی کو پتا بھی نہیں چلتا. لوگ اس میں زن سے کام لیتے ہیں کہ گھر میں پڑھ لی ہوگی، کسی اور مسجد میں پڑھ لی ہوگی. بد نظری میں ہم مبتلا رہتے ہیں لیکن کسی کو پتا نہیں چلتا. صبح سے شام کتنی غلط جگہوں پر نظر ڈالی کسی کو پتا نہیں چلتا. ہماری بزرگی میں کوئی فرق نہیں آتا. بحیثیت امام کے، بحیثیت عالم کے، بحیثیت حافظ کے، بحیثیت مسجد کے امیر کے، بحیثیت حج صاحب کے، جو ہمارا اکرام ہے وہ اتنا ہی رہتا ہے بلکہ بڑھتا جاتا ہے. اس صفت ستاری ہے اللہ جل جلالہ و عام نوال کی جو کار فرمائی. اسی لیے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے کہ اگر کوئی تیری تعریف کرتا ہے وہ تیری تعریف نہیں کر رہا، وہ اللہ کی تعریف کر رہا ہے جس نے تیرے وجود کو چھپا رکھا ہے. وہ اللہ کی صفت ستاری کی تعریف کر رہا ہے. یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی. تو اللہ تعالی شانہ سے دعا کی جائے کہ یہ اللہ آپ نے ستاری کا پردہ ڈال رکھا ہے، اسے ڈالے رہیے، موت تک ڈالے رہیے، اور مجھے معاف کر دیجیے تاکہ قیامت کے دن جب میرا نام اعمال کھلے تو لوگوں کے حسن زن کو ٹھیس نہ پہنچے. ولا تؤاخذنی بما یقولون، اور میں ویسا تو نہیں ہوں جیسا یہ کہہ رہے ہیں، پھر بھی یہ میری تعریف کر رہے ہیں، تو قیامت کے دن ایسے حالات پیدا نہ ہو جائے کہ تو مجھے اپنے سامنے کھڑا کر کے میرا مواخذہ کرے
کہ میں لوگوں سے تیرے بارے میں اتنے اچھے اچھے کلمات کہلواتا تھا پھر بھی تمہیں عبرت نہیں دی, اور پھر بھی تجھے یہ خیال نہیں آیا کہ میں ایسا ہوں تو نہیں. لیکن جب اللہ تعالیٰ شان لوگوں نے پردہ ڈال رکھا ہے اور لوگ ایسی ایسی باتیں میرے بارے میں کہتے ہیں تو مجھے ایسا بننے کی کوشش کرنی چاہیے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ہم اور آپ یہ بچپن سے سنتے رہتے ہیں, اور یہ بات مبنی پر حقیقت ہے کہ 40 سال تک امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی. اس کا پس منظر یہ ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ حضرت امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ کہیں جا رہے تھے تو گلی میں دو شخص آپس میں بات چیت کر رہے تھے چپ کے خاموشی سے, لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے کانوں میں ان کی بات پڑ گئی. وہ ایک پوچھ رہا تھا دوسرے سے کہ ان کو جانتا ہے, یہ کون بزرگ ہے جانتے ہو؟ کہا کہ نہیں, یہ کون ہے؟ کہا یہ امام ابو حنیفہ ہے, اور یہ وہ بزرگ ہیں ہماری بستی کے جو عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھتے ہیں. حالانکہ یہ حقیقت نہیں تھی, امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ عشاء کی نماز پڑھتے تھے. عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے معمولات سے فارغ ہو کے سو جاتے تھے, سو کر پھر اٹھتے تھے اس لیے کہ بڑے اللہ کے ولی تھے, اور لمبی لمبی تہجد پڑھتے تھے, مناجات کرتے تھے, روتے دھوتے تھے. لیکن عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنے کا معمولات کیا نہیں تھا, لیکن کان میں یہ بات پڑی. بس کان میں یہ بات پڑتے ہی انہوں نے وہاں سے گزرنے کے بعد رک گئی اور کہا کہ یعقوب, امام ابو یوسف کا نام یعقوب تھا, کہا یعقوب کیا کسی کو یہ زید دیتا ہے کہ اللہ جل جلالہ عام نوازوں کو مخلوق کی زبان پر اس کے بارے میں کوئی اچھی بات کہلوائے اور وہ چیز اس کی زندگی میں نہ ہو؟ بس وہ دن تھا اور وفا. یہ کل 40 سال کا عرصہ ایسا گزرا کہ ایک شخص کے ان کی تاریخ میں ایک اچھی بات کہنے کے نتیجے میں عشاء کے وضو سے فجر کی نماز 40 سال تک لگاتار پڑھی. یہ اللہ جل جلالہ عام نوازوں کے اپنے طریقے ہوتے ہیں. تو دعا کرتے تھے کہ ولا تواخذنی بما یقولون, اے اللہ یہ لوگ جو باتیں کہہ رہے ہیں اچھی اچھی میرے بارے میں, حالانکہ میں اتنا اچھا نہیں ہوں یا بالکل اچھا نہیں ہوں, تو قیامت کے دن میرا مواخذہ مت کرنا کہ میں نے تو تیری اچھی اچھی باتیں اس لیے کہلوائی تھی کہ تو عبرت لیتا کہ میرے تمام تر گناہوں کے باوجود اللہ مخلوق کے دلوں میں میرے بارے میں ایسی باتیں ڈالتے ہیں تو مجھے ایسا بن جانا چاہیے تاکہ قیامت کے دن جب میرا حشر ہو تو ان لوگوں کے دل دماغ میں جو میرے بارے میں بات ہے اس میں اور میرے نام اعمال میں کوئی تضاد نظر نہ آئے. تو میرے بھائیوں, اپنے بارے میں غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے کسی کی تعریف کی وجہ سے, حقیقت سے ہم واقف ہیں. لیکن بہرحال یہ جو محبتیں ہیں, یہ جو حسن زن ہیں, یہ نعمت ہے اللہ تعالیٰ شانہ کی. اللہ تعالیٰ شانہ مولانا کی حسن زن کو قبول فرمائے. جتنے علماء اور محبین سبھی کو محبت ہے الحمدللہ. اللہ آپ سب حضرات کو جزائے خیر دے, بالخصوص میرے مشائخ اور میرے اکابر کو. حقیقت یہی ہے, حقیقت یہی ہے کہ سرکاری لائنوں بہت بڑا پردہ میرے اوپر پڑا ہوا ہے, وہ بزرگوں کا حسن زن ہے اور بزرگوں کے اچھے اچھے کلمات ہیں. سب کو بزرگوں سے عقیدت ہوتی ہے, لہذا بزرگان دین میں سے کوئی ایک آدھ اچھا جملہ کہہ دیتا ہے تو اس کے نتیجے میں ان پر اعتماد کرتے ہوئے سب حقیقت میں ایسا سمجھتے ہیں. مفتی احمد خان پوری صاحب دامن برکاتہم جو میرے شیخ کی جگہ پر ہیں, میرے بہت بڑے محسن ہیں اور ہمارے حلقے کے عالمی سطح پر بہت بڑے اس وقت بزرگ ہیں. ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شانہ حضرت کی عمر کو خوب دراز فرمائیں, اور اللہ تعالیٰ شانہ حضرت کے ٹھنڈے میٹھے سائے کو امت پر دادر قائم رکھیں, اور اللہ تعالیٰ شانہ حضرت کے علوم اور فیوز میں اور برکت پیدا فرمائیں, اور دنیا کے کونے کونے تک ہر فرد بشر کو حضرت کے فیوز سے مستفید فرمائیں. اور ہم جو حضرت کو قریب سے جاننے والے لوگ ہیں, کبھی کبھی دیا کبھی اندھیرا کا معاملہ ہوتا ہے, حضرت کی شفقتوں کی وجہ سے ہم ایسا سمجھتے رہتے ہیں کہ میں ٹھیک ہی جا رہا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی صحیح قدر کی توفیق عطا فرماوے, ورنہ بزرگوں کے چلے جانے کے بعد بہت افسوس رہتا ہے, بہت افسوس ہوتا ہے. میں نے تو اپنی زندگی میں بہت بزرگوں کو کھویا ہے, اس لیے اس کا مجھے احساس ہے. اللہ تعالیٰ اسے بزرگوں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرماوے. آپ خوش نصیب ہیں کہ حضرت یہاں تشریف لاتے ہیں, سال میں ایک دفعہ ضرور حضرت سے استفادہ کریں. اور استفادے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ صرف حضرت کا بیان سن لیا، بیان سننا استفادہ نہیں ہے، بزرگوں کی صحبت میں بیٹھنا، ان کی باتوں کو سننا اس نیت سے کہ میرے باطن کی اصلاح ہو جائے اور دل کو لگے تو حضرت سے اپنا تعلق قائم کی، حضرت سے بیعت ہو جائے اور بیعت ہو کر کے حضرت سے اپنی اصلاح کر دی. حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت حامی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ فرماتے تھے کہ مولوی اشرف علی تم نے حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے میٹھے میٹھے پھل کھائے ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں توجہ حضرت کی اس دور میں ملی جب حضرت کا آخری زمانہ تھا، تو میٹھے میٹھے پھل کھائے ہیں. تو حضرت مفتی صاحب دامت برکاتہم کی زندگی بھی آخری مرحلے میں ہے اسباب کے نقطۂ نظر سے. اگر دیکھیں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شانہ کو بہت طویل عمر نصیب فرمائے کو اور خوب صحتوں کے ساتھ. تو یہ میٹھے میٹھے پھل چننے کا اس وقت دور ہے اور فیض بہت جلدی منتقل بھی ہو جاتا ہے، تو فائدہ اٹھانا چاہیے. اللہ تعالیٰ شانہ کو ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. جس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں یہ ذوالحجہ کا مہینہ ہے، اور ذوالحجہ کے مہینے میں اسی طرح اس سے پہلے ذوالقعدہ کے مہینے میں اس سے بھی پہلے اہلیم کیونکہ شوال کے مہینے کے بارے میں بھی جانتے ہیں کہ یہ حج کے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، اس لیے خود بخود ذہن جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف منتقل ہو جاتا ہے. اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت کی پیروی کا اللہ تعالیٰ شانہ نے پوری امت کو بھی حکم فرمایا ہے اتبعوا ملت ابراہیم حنیفہ، کہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت کی اتباع کرو. اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بطور خاص حکم ہوا ثم اوحینا الیک ان تتبع ملت ابراہیم حنیفہ، کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ بھی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت کی اتباع کیجیے. ابھی ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت جس کی اتباع کا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حکم ہوا، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بہت زیادہ محبوب امت کو حکم ہوا کہ ملت ابراہیم ہے کیا، بس آج کی نشست میں یہی سمجھانا چاہتا ہوں کہ ملت ابراہیمی ہے کیا جس کی اتباع کا مجھے اور آپ کو حکم ہوا ہے، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا ہے. ملت ابراہیمی کی اتباع ہے، اس کی اہمیت تو اسی سے معلوم ہو گئی کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو اتباع کر ابراہیم علیہ السلام والسلام کی ملت کا. یہ کیا ہے ملت کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ شانہ سورہ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ يَرْغَبُ عَنْ مِلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَنْ سَفِيهَ نَفْسَهُ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. یہ ہے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی ملت اسلم. اے ابراہیم تو مسلم ہو جا، اسلم اے ابراہیم تو مسلم ہو جا، اے ابراہیم تو فرما بردار ہو جا، اے ابراہیم تو میری ہر ہر بات کے سامنے جھکنے والا بن جا، میں جو کہوں وہ کرنے والا بن جا. تو ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے فوراً عرض کیا اسلم تو میں مسلم ہو گیا، میں فرما بردار ہو گیا، میں آپ کے ہر ہر حکم کی پابندی کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں. اور وجہ اس کی یہ ہے کہ لرب العالمین آپ رب العالمین ہیں، جتنے جہاں میں پوری کائنات ہے اس کائنات میں جو کچھ بھی ہے اس کے مربی آپ ہیں، اس کی تربیت کرنے والے آپ ہیں، اس کے رب آپ ہیں. اور جب پیدا کرنے والے آپ ہیں، تربیت کرنے والے آپ ہیں، ضرورتیں پوری کرنے والے آپ ہیں، تو آپ کے سامنے گردن نہیں جھکائیں گے تو پھر کس کے سامنے؟ یہ تو آپ کا حق ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کی پوری سیرت ہمیں اسی پیغام کی طرف بلاتی ہے. ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کو شروع کرتے ہیں تو شروع سے لے کر اخیر تک ایک ہی چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ اللہ جل جلالہ وعن منواتہ مشکل سے مشکل چیزوں کا حکم کرتے چلے گئے اور ابراہیم علیہ السلام ان حکموں کو بجا لاتے چلے گئے. کسی مرحلے پر قدم میں جنبش نہیں آئی. ماں باپ کو چھوڑنے کا حکم ہوا, ماں باپ کو چھوڑ دیا. بیوی بچوں کو چھوڑنے کا حکم ہوا تو بیوی بچوں کو چھوڑ دیا. ابراہیم علیہ السلام کو جب جوانی میں اپنے باپ کے سہارے کی ضرورت تھی, اللہ نے حکم فرمایا کہ باپ کو چھوڑ دو, چھوڑ دیا. اور بڑھاپے میں جب جوان بیٹے کے سہارے کی ضرورت تھی, اللہ تعالی شانوں نے حکم فرمایا کہ اس کے گلے پہ چھری جلا دو, گلے پہ چھری جلا دو. جو حکم ہوتا چلا گیا ابراہیم علیہ السلام اس حکم کو بجا لاتے چلے گئے. یہ ہے اسلام. اس کو انگریزی میں کہتے ہیں سبمیشن ٹو دی ویل آف اللہ. سبمٹ ہو جائے, یہ طے کر لیں کہ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں آئے. اب میرے من کی نہیں چلے گی, میرے رب کی چلے گی. من مانی نہیں ہوگی, رب مانی ہوگی. اتباع ہوا والی زندگی نہیں ہوگی, اتباع خدا والی زندگی ہوگی. میں جو چاہوں گا وہ نہیں ہوگا, بیوی جو چاہے گی وہ نہیں ہوگا, بچے جو چاہیں گے وہ نہیں ہوگا, ماں باپ جو چاہیں گے وہ نہیں ہوگا. ہوگا وہ جو اللہ چاہے گا. یہ ہے اسلام اور یہ ہے ابراہیم علیہ السلام کی ملت. اللہ تعالی شانہ یہ چاہتے ہیں کہ پانچ وقت کی نمازیں پڑھو تو میں پانچ وقت کی نمازیں پڑھوں. اللہ تعالی شانہ یہ چاہتے ہیں کہ پانچ وقت کی نمازیں مسجد میں آگے پڑھو تو مسجد میں آگے پڑھو. اللہ تعالی شانہ یہ چاہتے ہیں کہ نظر کی حفاظت کرو تو نظر کی حفاظت کرو. اللہ تعالی شانہ یہ چاہتے ہیں کہ زکات نکالو, مال سے بہت محبت ہے پھر بھی زکات نکالو, زکات دوں گا. اللہ تعالی شانہ یہ چاہتے ہیں کہ جا کر حج کر لو تو حج کر لو. اور اللہ تعالی شانہ حج میں یہ چاہتے ہیں کہ عصر کی نماز کو ظہر کے وقت میں پڑھو. عصر کی نماز کو ظہر کے وقت میں, یعنی وقت سے پہلے پڑھو تو وہ کروں گا. اور اللہ تعالی شانہ یہ چاہیں گے کہ مغرب کی نماز کو وقت کے ختم ہونے کے بعد عشاء کے وقت میں پڑھو تو وہ کروں گا. خوشبو لگانا سنت ہے لیکن اللہ حکم فرماتے ہیں کہ اب نہیں لگا سکتے, نہیں لگاؤں گا. بیوی میرے لیے حلال ہے, میں بیوی کے لیے حلال ہے لیکن اللہ تعالیٰ منع فرماتے ہیں تو رک جاؤں گا. یہ حج کے تین مہینے ابراہیم علیہ السلام کی پوری سیرت اور پورا حج. ہمیں اس ملت ابراہیمیہ کی طرف دعوت ہے کہ تم مسلم ہو جاؤ, مسلم ہو جاؤ, مسلم ہو جاؤ. دیکھو میرے بھائیوں, یہ دو چیزیں الگ الگ ہیں, ایک ہے ایمان اور دوسرا ہے اسلام. ہماری روزمرہ کی بول چال میں ایمان اور اسلام میں کوئی فرق نہیں, اسی لیے ہم کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے. مومن سے زیادہ ہم مسلمان کا لفظ استعمال کرتے ہیں. یہ مومن ہے کوئی نہیں کہتا, کہتے ہیں کہ یہ مسلمان ہے. جو اللہ تعالیٰ شانہ کی فرما برداری کرتا ہے اسے بھی ہم مسلمان کہتے ہیں, اور جو نافرمانی کرتا ہے اسے بھی مسلمان کہتے ہیں. انہوں نے ایمان قبول کیا ہے زیادہ نہیں کہتے, انہوں نے اسلام قبول کیا ہے. تو ایمان اور اسلام ہماری روزمرہ کی زندگی میں مترادف ہے, صحیح نہیں ہے, اور اس میں کوئی حرج نہیں. آپ ایمان کہہ دو, اسلام کہہ دو, کوئی فرق نہیں پڑتا. لیکن دین میں, قرآن میں, حدیث میں جب ان کا استعمال ہوتا ہے تو کچھ فرق ہے دونوں میں, ایمان اور اسلام. ایمان جان لینے کے بعد مان لینے کو کہتے ہیں. تو پہلا مرحلہ یہ کہ بندہ جان لے رہا ہے, بندہ ریکوگنائز کر رہا ہے, جان لیتا ہے, ریکوگنائز کر لیتا ہے کہ ٹروس یہ ہے, سچ یہ ہے. تو اللہ جل جلالہ وعن منواتہ کے وجود اور ایگزسٹنس کو جان لیتا ہے, اور اللہ تعالیٰ شانہ کی توحید کو جان لیتا ہے, اس بات کو جان لیتا ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں, اس بات کو جان لیتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے, اس بات کو جان لیتا ہے کہ جو کچھ اس کتاب میں لکھا ہے وہ صحیح ہے, جان لیتا ہے. لیکن جاننے کے بعد مانتا نہیں ہے تو کہ مومن نہیں ہوا, مومن نہیں ہوا. ابو جہل نے بھی جان لیا, ابو جہل نے جان لیا تھا کہ اللہ کے نبی ہے اور یہ جو کچھ کہتے ہیں صحیح ہے, لیکن مانا نہیں. ابو طالب نے بھی جان لیا تھا کہ میرا بھتیجا سچا ہے. ان کے مشہور اشعار ہیں, ولقد علمت بان دین محمد من خیر ادیان البریت دینا لولا الملامت او حدار مسبت لوجدتنی سمحا بذاک مبینا. وہ کہتے ہیں کہ مجھے یقین ہو گیا ہے, میرے دل میں یقین ہو گیا ہے, ولقد علمت بان دین محمد, کہ میرے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دین من خیر ادیان البریت دینا ان دینوں میں سے ہے جو اس روئے زمین پر اللہ کی طرف سے بھیجے گئے ہیں اور بہترین دین ہے. میرا دل جانتا ہے اس کو, میری عقل جانتی ہے اس کو, لیکن میں مانتا نہیں, قبول نہیں کرتا. اس لیے نہیں مانتا اور اس لیے قبول نہیں کرتا کہ مجھے ڈر لگتا ہے کہ میری قوم میری ملامت کرے گی, برا بھلا کہے گی, برا بھلا کہے گی کہ اپنے بھتیجے کی خاطر باپ دادا کے دین کو چھوڑ دیا. یہ جو رکاوٹیں آتی ہیں ان رکاوٹوں کی وجہ سے جاننے والا, ریکوگنائز کرنے والا قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا, ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا. اس کی مثال میں دوں کہ ہم روزمرہ کی زندگی میں آپس میں اختلاف ہو جاتا ہے. میرا مولانا سے اختلاف ہو گیا, مولانا نے دعویٰ کیا کہ اس کی ذمہ میرے 1000 پاؤنڈ ہے. مجھے پتا ہے کہ میرے ذمہ 1000 پاؤنڈ ہے, میں اس کو جانتا بھی ہوں, میں ریکگنائز بھی کرتا ہوں, لیکن مجھے پتا ہے کہ مولانا نے اپنی پرانی دوستی کی وجہ سے میرے اوپر اعتماد کر کے نہ کسی جگہ پہ لکھا ہے, نہ مجھ سے دستخط لیا ہے, نہ کسی کو گواہ بنایا ہے, تو میں ماننے کے لیے تیار بھی ہوں, جانتا ہوں مگر مانتا نہیں ہوں. تو جاننا اور ماننا یہ الگ الگ چیزیں ہیں. جانتا تو ہوں کہ میری ذمہ 1000 ہے لیکن میں مانتا نہیں ہوں, تو جاننے کے باوجود بھی مانتا نہیں. اس لیے کہ کسی کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ میں جانے اور پھر مانے نہیں, اس کا کیا مطلب؟ جانتا ہوں لیکن اپنے اوپر وہ ذمہ داری لینے کے لیے میں تیار ہوں. یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, یہود مدینہ کے بارے میں قرآن یہ کہتا ہے کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اسی طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں. جان چکے ہیں کہ اللہ کا نبی ہے لیکن مانتے نہیں. تو جان لینے والے تو میرے بھائیوں دنیا میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی بہت تھے, اور اس وقت بھی دنیا میں ہزاروں افراد سے ملیں گے, انٹلیکچوئل طبقے کے, یونیورسٹی وغیرہ کے گریجویٹ جو جانتے ہیں کہ اسلام سچا مذہب ہے, جو جانتے ہیں کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے, لیکن وہ ماننے کے لیے تیار نہیں. اور ماننے کے لیے کیوں تیار نہیں ہوتے؟ ان کی اپنی کوئی دنیاوی غرض تھی, جیسے ابو طالب کی اپنی غرض تھی کہ اگر میں نے مان لیا تو لوگ مجھے ملامت کریں گے, مجھے سننی پڑے گی لوگوں کو. کچھ لوگ سرداری کی وجہ سے, ابو جہل کو یہ تھا کہ میں جان تو چکا ہوں کہ اللہ کا نبی ہے لیکن اگر میں نے مان لیا تو ابھی میں لیڈر ہوں, اور ان کو اگر نبی مان لیا تو میں عام امت ہی بن جاؤں گا. ہرقل نے بھی کہا تھا, ہرقل رومن امپائر کا جو اس وقت بادشاہ تھا, اس نے بھی یہ کہا تھا کہ مجھے یقین ہے کہ یہ نبی مرسل ہے, مجھے یقین ہے. حضرت دہیا القربی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سن 6 ہجری میں جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خط لے کر بھیجا ہرقل کے پاس, اور جب اس خط کو پڑھا گیا اور خط کے پڑھے جانے کے ساتھ ساتھ اس نے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تجارت کی غرض سے وہاں گئے ہوئے تھے اور ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے, ان کو بلا کر کے بہت سارے سوالات پوچھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں. اور ہرقل صرف ایمپرر نہیں تھا, بہت بڑا پادری بھی تھا, بہت بڑا عالم تھا, آسمانی کتابوں. تو اس نے یہ کہا کہ مجھے معلوم تھا کہ نبی آخر زمان تشریف لانے والے ہیں, مگر مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ تمہاری قوم میں پیدا ہوں گے. یہ دربار میں کہا ہے, دربار میں, کہ مجھے یقین تھا اور مجھے معلوم تھا اس لیے کہ ہماری کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ نبی آخر زمان تشریف لانے والے ہیں, مجھے یہ معلوم نہیں تھا کہ وہ تم میں پیدا ہوں گے. اگر میں ان کے پاس جا کر ان کی ملاقات کرنے پر قدرت پاتا, اگر میرا دل اندر سے یہ کہتا کہ میں ان کی خدمت میں جانے کے لیے تیار ہوں گا تو کوئی رکاوٹ پیدا نہیں ہوگی, تو میں ضرور مدینہ منورہ تک جانے کی تکلیف اٹھاتا اور ان کی ملاقات کرتا. اور اگر میں وہاں پہنچ جاتا تو بادشاہ بن کے نہ جاتا بلکہ خادم بن کر جاتا اور میں خدمت کر کے ان کے قدموں کو دھوتا. یہ بخاری شریف کی روایت ہے. وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ, اگر میں وہاں پہنچ جاتا ان کے پاس تو میں ان کے قدموں کو دھوتا, میں خادم بن کر جاتا. یہ اس وقت کی سپر طاقت کا ایمپرر کہہ رہا ہے. اور پھر اس نے کہا کہ خط پڑھ کر کے سنا. جب خط پڑھ کر کے سنایا گیا تو اس کا بھتیجا کھڑا ہو گیا اور غصے میں آ کر اس نے خط کو یوں کر کے کھینچ لیا اور اپنے ہاتھ میں لے لیا اور کہا کہ ایسے شخص سے خط کو نہیں پڑھنا چاہیے جس نے خط میں اپنا نام پہلے لکھا اور ہمارے اتنے عظیم بادشاہ کا نام بعد میں لکھا. من محمد عبد اللہ و رسولہ الی ہرقل عظیم الروم. تو ہرقل نے اپنے بھتیجے سے کہا کہ وہی حق, تجھ پر افسوس, اتنی عقل نہیں تیرے پاس, اتنی عقل نہیں تیرے پاس. اگر وہ نبی مرسل ہے تو اسے یہ حق پہنچتا ہے کہ میرے نام سے پہلے اپنا نام لکھے. دیکھو نا, جانتا ہے سب, ہر چیز کو جانتا ہے, بول بھی رہا ہے, جانتا بھی ہے, بول بھی رہا ہے. اور پھر بیت المقدس میں یہ ملاقات ہوئی, بیت المقدس میں بیٹھ کر کے اس نے خط لکھا اور خط لکھ کر کے اس وقت روم میں جو پادری تھا, پوپ تھا اس زمانے کا, اس کے اوپر خط لکھا کہ یہاں یہ بات پیش آئی ہے اور میرا دل یہ کہہ رہا ہے کہ یہ وہی نبی آج اس زمانے جن کا ہم سب انتظار کر رہے ہیں, تمہاری کیا رائے ہے؟ اب روم کا جو کیپیٹل تھا وہ تو اٹلی میں تھا, روم میں, وہاں وہ ویٹیکن ہمیشہ وہاں رہا ہے. یہ ایمپرر بھی تھا, پادری بھی تھا, وہ صرف پوپ تھا مذہبی رنگوں میں. اور سلطنت چونکہ بہت پھیل گئی تھی اس لیے کانسٹینٹینوپل, اس وقت جو استنبول ہے, تو کانسٹینٹینوپل قسطنطینیہ جو ہے اسے کیپیٹل بنایا تھا, اس لیے کہ یہ پوری سلطنت کے بیچ میں آ جاتا. اور پھر مڈل ایسٹ پر بھی جب قبضہ کیا تو ہنگز ایک جگہ ہے وہاں ایک دوسرا کیپیٹل بنایا, تو تین کیپیٹل ہو گئے. تو بیت المقدس سے اپنے کام سے فارغ ہو کر وہ خط لکھ کر کے ہنگز چلا گیا اور اس نے نیت یہ کی کہ میں مڈل ایسٹ ہی میں رہوں گا جب تک کہ وہاں سے خط نہ آ جائے. جب خط آ جائے گا اور اگر اس میں لکھا ہوا ہوگا اور وہ بھی میری موافقت کرے گا کہ ہاں یہ نبی آخر زمان ہے, تو پھر میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان قبول کروں گا. ہم سے کانسٹینٹینوپل گیا نہیں, وہ ٹھہرا رہا, کئی مہینے لگ گئے, کئی ہفتے لگ گئے ہوں گے. وہاں سے وہ جو پادری تھا اس کا نام رغاتی تھا, اس نے وہاں سے خط لکھا کہ میں بھی تمہارے ساتھ موافق ہوں. اور یہ وہی نبی آخر اس زمان ہے جن کا ہماری کتابوں میں تذکرہ ہے. تو ہرقل نے دربار عام کا انتظام کیا, دربار خاص کا انتظام کیا, اور وہ بیلکنی پر آیا اور اس نے تمام منسٹروں کو جمع کیا. اور منسٹروں کو جمع کرنے کے بعد خادموں کو حکم کیا کہ یہ سلطنت کے جتنے بڑے بڑے لوگ ہیں سب آ گئے ہیں, اب دروازوں کو چاروں طرف سے لاک کر دیجیے. اور پھر اس نے یہ کہا کہ یہ میری قوم, یہ میری قوم کے سردار, یہ سرداران قوم, کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہیں کامیابی ملے اور کامیابی تمہارا نصیبہ بنے, اور کیا تم یہ چاہتے ہو کہ یہ ملک تمہارے ہاتھوں میں رہے؟ تو سب نے ایک زبان ہو کر کہا کہ ہاں ہم یہ چاہتے ہیں, ہم کامیابی بھی چاہتے ہیں اور یہ ملک ہمارے ہاتھوں میں رہے یہ بھی ہم چاہتے ہیں. تو ہرقل نے کہا کہ پھر اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ اس نبی کے ہاتھ تک مر لے. بس یہ سننا تھا کہ قوم بھڑک گئی, یہ بڑے بڑے جو منسٹر تھے 50-150-100 جو بھی ہوں گے آیا نے مملکت کو بھڑک گئے اور بھڑک کر وہ دروازوں کی طرف بھاگے. اور ہرقل بڑا دور اندیش تھا, بہت ذہین آدمی تھا اور مذہبی آدمی تھا. اسے پہلے سے یہ اندازہ تھا کہ اگر انہوں نے میری بات پر لبیک نہیں کہا تو یہ بھاگیں گے, اور اگر بات کر باہر جا کر انہوں نے قوم کو یہ کہہ دیا کہ ہرقل تو مذہب بدل چکا ہے تو میری تو سلطنت کے لالے پڑ جائیں گے, کرسی کے لالے پڑ جائیں گے. اس نے اس نے دروازے بند کر دیے تھے. اب وہ نکلنے کی کوشش کرتے ہیں باہر جانے کی, لیکن باہر جا نہیں پا رہے ہیں. بڑی مشکل سے اس نے سب کو خاموش کیا, شور کو بند کیا اور کہا کہ میری بات پوری تو ہونے دو. جب یہ سب پھر جمع ہو گئے تو کہا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ جب میں بیت المقدس میں تھا اور وہاں یہ خط مجھ تک پہنچا تھا اور یہ خط پڑھا گیا تھا تو میں دل ہی دل میں یہ فکر کر رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ اس خط نے پتہ نہیں آیا نے مملکت میں سے کس کس پر اثر کیا ہوگا. میرا مذہب چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے, میرا مذہب چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں. اصل میں تو فکر میں تھا کہ کہیں تم میں سے کوئی مسلمان نہ ہو جائے, اس لیے تمہارے دنوں کی حالت جاننے کے لیے میں نے یہ کہا کہ اگر تم ملک کی سلامتی چاہتے ہو تو مسلمان ہو جاؤ, اس نبی پہ ایمان قبول کر لو اور تم سب کے سب بھاگے. اس کا مطلب یہ ہے کہ تم سب کے سب اپنے مذہب نصرانیت کے اوپر بہت مضبوطی کے ساتھ قائم ہے. تو میرے دل کو بہت اطمینان ہو گیا, اب میں تمہیں بھی اطمینان دلاتا ہوں کہ مجھے بھی یہ مذہب چھوڑنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے. اور پھر جنگ موتا کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حیات طیبہ کے بالکل آخری دور میں جو جنگ ہوئی پھر ایک خط لکھا اور دہیا القلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے بھیجا. تو ہرقل نے ان سے تنہائی میں کہا کہ بھائی دیکھو میرا دل تو چاہتا ہے کہ میں ایمان قبول کر لوں, مسئلہ یہ ہے کہ حکومت بھی جائے گی جان بھی جائے گی, ان میں سے تو کوئی تیار نہیں. لیکن تم ایسا کرو کہ خط لے کر کے روم جاؤ اور وہاں پوپ کو یہ خط دو, اگر وہ مسلمان ہو جاتا ہے تو شاید کوئی رستہ نکلا ہے. تو دہیا القلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مورخین نے لکھا ہے سفر کیا روم کا اور روم جا کر کے پوپ اس زمانے کا جو پوپ تھا اس کو خط دیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی اور ہرقل کا بھی. اس نے وہ خط پڑھا اور خط پڑھنے کے بعد اس نے کہا کہ تم یہاں ٹھہرو. دہیا القلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا کہ تم ٹھہرو. وہ اندر گئے, وہ پوپ اور جا کر کے غسل کر اور غسل کر کے صاف ستھرے کپڑے پہنے اور صاف ستھرے کپڑے پہنے اور آ کر کے دہیا القلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پر مشرف بہ اسلام ہوئے. تو تاریخ میں ایک پوپ ایسا ہے جس نے اسلام قبول کیا ہے ویٹیکن میں بیٹھ کر, اسلام قبول کیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد کہا کہ اب تم اپنی حفاظت کرو اور سب کو جمع کیا اور جمع کر کے اس نے کہا کہ نبی آخر الزمان کا ظہور ہو چکا ہے, میرے پاس شواہد آ چکے ہیں اور میں ان پر اسلام قبول کر چکا ہوں اور میں تم سب کو بحیثیت تمہارے مذہبی پیشوا کے جنت کی دعوت دے رہا ہوں اور تم سے کہہ رہا ہوں کہ تم بھی اس کے ہاتھ پر ایمان لاؤ. لیکن قوم ٹوٹ پڑی ان پر اور ان کی شہادت ہو گئی. حضرت دہیا القلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی حفاظت سے ابھی شہر ہی میں تھے, ان کو پتا چلا بہرحال کسی طرح اللہ نے ان کی حفاظت فرمائی. وہ پہنچے اور ہرقل کے سامنے پورا قصہ سنایا کہ وہ تو سعادت دارین حاصل ہو کر کے شہید ہو کر کے جنت میں چلے گئے تمہارے ساتھی. تو ہرقل نے کہا کہ بس اسلام قبول کرنے میں یہی چیز تو مجھے روک رہی ہے, مجھے میری جان کا خطرہ, جان کا خطرہ اور ایمان قبول نہیں ہے. ایمان جانتا تھا, سب کچھ جانتا تھا, جاننا الگ بات ہے اور جاننے کے بعد پھر مان لینا کہ کچھ بھی ہو جائے اب میں اپنے آپ کو اس نبی کے دامن سے وابستہ کر رہا ہوں, یہ الگ بات ہے. حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ کاش کہ ہرقل اس خط پہ غور کر لیتا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر لکھا تھا. خط میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لکھا تھا کہ والسلام علی من اما بعد والسلام علی من اتبع الہدى اسلم تسلم.
تو اسلام قبول کر لے دنیا اور آخرت دونوں کی آفتوں سے محفوظ رہے گا. اگر اس پہ غور کر لیتا کہ اللہ کا نبی جسے میں نبی مان چکا ہوں وہ تو خود مجھے سمجھا رہے ہیں تو صحیح سلامت رہے گا, کچھ نہیں ہوگا. تو میں میرے بھائی عرض یہ کر رہا ہوں کہ جان لینا یہ ایمان نہیں, جان لینے کے بعد مان, اور یہ مرحلہ سب سے مشکل ہوتا ہے. جان لینے والا مرحلہ اتنا مشکل نہیں, دنیا میں لاکھوں انسان آج بھی آپ کو ملیں گے وہ بولیں گے نہیں, اس لیے کہ مانتے ماننے کے لیے تیار ہیں, اندر سے جانتے ہیں سب صحیح کیا ہے غلط کیا ہے حق کیا ہے باطل کیا ہے اللہ کی وجود اللہ کی توحید جانتے ہیں سب جانتے ہیں, مانتے نہیں. جان لے اور جان لینے کے بعد دل اندر سے مان لے کہ میں اب ان کے اندر رہنے والا ہوں اور ایکسپٹ کر لے, اور ایکسپٹ کر کے ہمت کر کے اعلان کر دے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, بس یہ مومن ہو گیا. مومن ہو گیا اور اسے دونوں جہان کی سعادت حاصل ہو گئی. اب میرے بھائی جو تھوڑی دیر کے لیے سوچیے کہ اللہ تعالی شانہ نے ہم پر کتنا بڑا احسان فرمایا. ہرن میں جیسے لوگوں کا تو امتحان ہوا, ایک مذہب کو مانتے تھے اور پھر شہنشاہ ایمپرر بہت بڑی حکومت, اگر میں ایمان قبول کروں گا تو ایسا ہو جائے گا ایسا ہو جائے گا ایسا ہو جائے گا. یہ جو سب سے بڑا ہرڈل ہے سب سے بڑی رکاوٹ ہمیں تو پیش ہی نہیں آئی. اللہ تعالی شانہ نے ہمیں ایسے گھرانے میں پیدا کیا کہ بچپن ہی میں ایمان ہمارے دلوں میں اتر, اور پھر آپ کو شاید ہی کوئی مومن ایسا ملے گا کہ وہ اعلیٰ درجے کا ذہین اور انٹیلیجنٹ ہوگا لیکن بالغ ہونے کے بعد 15 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد بی اے ایم اے پی ایچ ڈی کر لینے کے بعد بہت بڑا تاجر بن جاوے اس کے بعد ایمان کے بارے میں اس کے دل میں کبھی بھی کوئی شک یا شنکا نہیں ہوتی. ہم لوگوں کو بالغ ہونے کے بعد 20-25-30 سال کی عمر کو پہنچنے کے بعد دوبارہ محنت نہیں کرنی پڑی. یہ بچپن میں جو اللہ نے تمہارے دلوں میں ایمان ڈال دیا دل پر ٹھیک ٹھاک رہتا ہے, اور شراب پیتے ہیں لوگ, زنا کرتے ہیں, سینما میں جاتے ہیں, چوری کرتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں, لیکن جہاں تک ایمان کا تعلق ہے اس کے بارے میں اگر پوچھو تو کہتے ہیں کہ ہاں ہم قرآن کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں. زنا کرتے ہیں مگر ہم اس کو ناجائز سمجھتے ہیں. کوئی یہ نہیں کہے گا کہ ارے بھائی رہنے تو قرآن قرآن کو, قرآن کی سب باتیں تھوڑی صحیح ہے, کس نے کہا کہ اللہ کی کتاب ہے؟ نہیں, ایک ایک چیز پر ایمان, ایک ایک نقطے پر ایمان, ایک ایک حرف پر ایمان. تو اللہ تعالیٰ شانہ کا ہمیں بہت شکر ادا کرنا چاہیے کہ پہلا مرحلہ جو سب سے مشکل ہے اور سب سے اہم ہے وہ تو یوں ہی ہمارا گزر گیا, اس سے تو ہم یوں ہی گزر گئے. اب ایمان جان لینے اور مان لینے پر ایک شخص مومن ہو جاتا ہے, مومن ہونے کے بعد مرحلہ آتا ہے مسلم بننے کا, یعنی عقائد کو دل و جان سے تسلیم کر لینا یہ ہے ایمان. اور عقائد کو دل و جان سے تسلیم کر لینے کے بعد جب مان لیا کہ آپ میرے معبود ہیں, جب مان لیا کہ آپ ہمارے نبی ہیں, جب مان لیا کہ یہ ہماری کتاب ہے جو اللہ نے ہم پر بھیجی ہے, تو اب مرحلہ آتا ہے کہ پھر اس کتاب میں جو کچھ لکھا ہے اسے کرو. جب ان کو نبی مان لیا ہے تو یہ جو کچھ فرماتے ہیں اس کو کرو. یہ جو ڈوز اور ڈونٹس ہیں, ڈوز اور ڈونٹس, کرو 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 کرو, یہ کرو یہ کرو یہ کرو, یہ ڈوز فرائض اور واجبات, یہ مت کرو یہ مت کرو یہ مت کرو, یہ ڈونٹس حرام اور مکروہات تحریمی ہیں, یہ اسلام, یہ اسلام. اور مجھے اور آپ کو یہ حکم ہوا ہے کہ یہ ملت ابراہیمی ہے اسلام, ڈوز اور ڈونٹس کا اہتمام کرنا اس کو تم کرو, اس کا اتباع کرو. تم ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں یہ چیز اعلیٰ درجے میں نظر آتی ہے, اور پھر ہر نبی مسلم ہوتا تھا, ہر نبی مسلم ہوتا تھا, اللہ جو کہتے تھے وہ کرتا تھا. لیکن جتنی آزمائش ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کو آئی, اللہ تعالیٰ شان و ارشاد فرماتے ہیں وَإِذْ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ, اللہ تعالیٰ شان و ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بہت آزمایا کہ مسلم ہے تو کس درجے کے ہیں, دیکھتے تو ہیں, یہ امتحان یہ امتحان یہ امتحان یہ امتحان یہ امتحان, اور پھر اللہ تعالیٰ شان و نے رزلٹ بھی بتایا کہ فَأَتَمَّهُنَّ, پاس ہو گئے. وہ ابراہیم النبی وقفہ پاس ہو گئے. اور پاس ہو گئے تو اس کے بدلے میں انعام کیا ملا؟ انی جائر کلنا سے امام بنا. امام بنایا اللہ تعالی شان، امام بنایا لوگوں کا امام. میرے بھائیوں، اگر ہم بھی مسلم بن جائیں حقیقی معنی میں مسلم، اور انڈیویجولی مسلم بن جائیں گے تو اللہ تعالیٰ انڈیویجولی امام بنائیں گے. ہمارے جتنے بھی اکابر مشائخ ہیں، بڑے بڑے بزرگان دین ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ چاروں طرف سے لوگ ان پر ٹوٹتے ہیں، اپنے دلوں میں ان کے لیے عقیدت پاتے ہیں. اگر کوئی سست اور غافل آدمی بستی میں ہے اور اسے پتا چلے گا کہ ہمارے شہر میں فلاں بزرگ آئے ہیں، شاید بیان کے لیے نہ آئے، شاید زیارت کے لیے نہ آئے، لیکن وہاں بیٹھے بیٹھے بھی اپنے دل میں محبت محسوس کرے گا کہ اچھا فلاں بزرگ آئے ہوئے ہیں. تو دیکھو اللہ تعالیٰ امامت نصیب فرماتے ہیں اسلام کے لیے. اور اگر قوم جو ہے، قوم پوری قوم کنیکٹ ہوئی، اگر مسلم بن جاتی ہے جیسے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین بن گئے تھے، تو اللہ تعالیٰ امت کو کلیکٹو امامت ادا کر دیں گے. اور اللہ نے وعدہ کیا ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات. یہ وعملوا الصالحات یہی اسلام ہے کہ جو لوگ تم میں سے ایمان لے آئے اور ایمان لانے کے بعد اچھے اچھے کام کریں، یعنی ڈوز کو بجا لائے اور ڈونٹس سے بچے، یعنی پورے سین پر سبمٹ ہو کر کے چلتے رہے. لیس تقریباً اللہ تعالیٰ شاہ ضرور بھی ضرور تمہیں زمین کے خلاف ادا کرے گا، یہ وعدہ ہے. اسلام جو ہے میرے بھائیو، اسلام یہ ایمان کے بعد شروع ہوتا ہے. جیسے ہی ایک شخص ایمان قبول کر لیتا ہے تو سب سے پہلے اس پر پانچ وقت نمازیں فرض ہو جاتی ہیں. جھوٹ بولنا حرام ہے، یہ کرنا حرام ہے، یہ کرنا حرام ہے، یہ کھانا حرام ہے، یہ پینا حرام ہے، یہ دیکھنا حرام ہے، یہ کرنا حرام ہے، یہ فرض ہے، یہ فرض ہے، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ واجب ہے، یہ واجب ہے، یہ واجب ہے. بس جو چیز فرض ہوتی چلی جائے کرتے چلے جاؤ، جو چیز واجب ہوتی چلی جائے کرتے چلے جاؤ، اور جو چیز حرام ہوتی چلے جائے رکتے چلے جاؤ، جو چیز مکروہ تحریمی ہوتی چلے جائے رکتے چلے جاؤ. آپ مسلم ہوتے ہیں، مسلم ان مہینوں میں یہی ہمیں پیغام ملتا ہے. اور 1400 سال کی تاریخ میں اور اس سے بھی پہلے انبیاء، دوسرے انبیاء کے دور میں، جس کو جو بھی دنیاوی یا اخروی کامیابی ملی ہے وہ مسلم بننے کی وجہ سے. بس میرا یہی پیغام یاد ہے کہ آج ہم سب یہاں بیٹھ کر کے تہیہ کر رہے ہیں کہ میں الحمدللہ مؤمن ہوں، اللہ نے میرے اوپر فضل فرمایا، میں مؤمن بھی ہوں، اور الحمدللہ اتنا تو ہے کہ ہم سب نے مغرب کی نماز پڑھی ہے آج، تو کسی نہ کسی درجے میں مسلم تو ہیں. مغرب کی نماز تو پڑھی نا، اتنے مسلم تو ہیں نا کہ مغرب کی نماز پڑھی، اتنے مسلم تو ہم ہیں. اور اگر عصر کی بھی پڑھی ہے دو نمازوں میں مسلم ہو گئے ہیں، اور اگر ظہر بھی پڑھی ہے اور فجر بھی پڑھی ہے تو چار نمازوں میں مسلم ہو گئے. اور اگر کسی کا سالہ سال سے پانچوں وقت کی نمازوں کا معمول ہے تو الحمدللہ نماز کی حد تک ہم مسلم ہیں. یہ مؤمن جو ہے، مؤمن وہ سب برابر ہوتے ہیں. اس لیے کہ میری جو بلیف ہے وہی آپ کی، آپ کی جو بلیف ہے وہی آپ کی، آپ کی جو بلیف ہے وہی اس شرابی کی، اس شرابی کی جو بلیف ہے وہی زانی کی. تو ایمان میں کوئی اوپر نیچے نہیں ہوتا، ایمان میں سب برابر ہوتے ہیں. اوپر نیچے کس میں ہوتے ہیں؟ اسلام میں ہوتے ہیں. یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ایمان کمزور ہو گیا، ایمان قوی ہو گیا، ایمان گھٹ گیا، ایمان بڑھ گیا، وہ عقائد گھٹتے بڑھتے نہیں، عقائد اسٹرانگ اور ویک نہیں ہوتے، اعمال گھٹتے بڑھتے ہیں اور اعمال کمزور اور اسٹرانگ بنتے ہیں. مسلم مسلم یہ جو کہتے ہیں کہ ایمان کو بڑھاؤ، دعوت کی تبلیغ میں کہتے ہیں کہ ایمان ایمان کو بڑھاؤ، اس سے مراد یہ ہے کہ اعمال کو بڑھاؤ، اعمال کو بڑھاؤ. اور اعمال جتنے بڑھتے چلے جائیں گے اتنا ہی آپ کا اسلام بڑھتا چلا جائے گا، اور جتنا اسلام بڑھتا چلا جائے گا اتنا ہی آپ کا ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے گا. اس کو میرے بھائیو اچھی طرح سے سمجھ لیجیے، ایمان اور اسلام کو. اس لیے کہ بہت سے مسلمانوں کے دلوں میں شیطان یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ بھائی نمازیں پڑھی نہیں پڑھی، ٹھیک ہے الحمدللہ مومن ہے، اور شریعت کا فائدہ یہ ہے کہ ایمان کی حالت میں جب مریں گے تو کسی نہ کسی دن جنت میں جانا ہی جانا ہے. یہ بہت بڑی غلطی ہے، اصول تو یہی ہے، قاعدہ یہی ہے، لیکن بہت بڑی غلطی ہے. ایک ہے مومن اور دوسرا ہے مومن اور مسلم. ایک مومن ہے صرف بلیور، اور دوسرا پریکٹسنگ بلیور. اور پھر یہ پریکٹسنگ بلیور ہے ان میں بہت ساری کیٹیگریز ہوگی. مولانا پانچ وقت کی نمازیں پڑھتے ہیں, میں چار وقت کی, میں بھی مسلم ہوں, مولانا بھی مسلم ہے, مگر مولانا 100% مسلم ہے اور میں 80%. آپ تین وقت کی نماز پڑھتے ہیں, آپ 60%. آپ نے دو ہی رکھی ہے تو آپ 40%. آپ ایک ہی پڑھتے ہیں تو آپ 10% مسلم ہیں. اور کوئی بالکل نہیں پڑھتا تو مومن ہے مگر مسلم نہیں. کسی کی زندگی میں نماز ہے مگر روزہ نہیں. تو ان دونوں کو 50-50% دیتے ہیں تو 50% مسلم ہے, اور دوسری کی زندگی میں نماز بھی ہے اور روزہ بھی ہے, 100% مسلم ہے. میرے بھائیو, جو محنت کر کے بڑھانا ہے وہ اس کو بڑھانا, اس کو بڑھانا, بس اس کو جتنا زیادہ بڑھائیں گے, اس کو جتنا زیادہ بڑھائیں گے اسلام کو, اعمال کو, اتنا ہی زیادہ فائدہ ہوگا ایمان کو. اس کی میں مثال دوں آپ کو, ایک درخت ہے, درخت, اور یہ قاعدہ آپ سب جانتے ہیں کہ درخت جتنا اونچا ہوتا ہے جڑیں بھی اس کے مطابق ہوتی ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ درخت, یہ پودا جو ہے درخت کا وہ انگلی کے برابر ہے اور اندر بڑے بڑے درخت جتنی جڑیں ہیں, ایسا نہیں ہوتا. درخت جتنا بڑا ہوتا ہے اتنی جڑیں زیادہ, درخت بہت بڑا ہے تو جڑیں بہت زیادہ, اور درخت چھوٹا ہے تو جڑیں کم. پھر درخت کا ایک دوسرا اصول یہ ہے کہ درخت اگر ایسا ہے کہ چاروں طرف سے پھیلا ہوا نہیں ہے اور یوں پتلا ہے اور بہت اونچے کی طرف جاتا ہے, تو جب نیچے کھود کر دیکھیں گے تو اس کی جڑیں بھی اندر جاتی ہیں, پھیلتی نہیں ہے. لیکن اگر درخت ایسا ہے جیسا کہ عام طور پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یوں گول ہوتے ہیں, چاروں طرف سے شاخیں اس کی پھیلی ہوئی ہوتی ہیں, تو اندر جب جا کر کے دیکھیں گے تو جتنا اونچا اسی طرح اندر جڑیں بھی, اس کی روٹس بھی گہرے, اور جس طرح وہ چاروں طرف پھیلا ہوا ہے اسی طرح وہ چاروں طرف پھیلا ہوا. اب پودا چھوٹا ہوگا تو اس کے روٹس بھی بہت کم, تو یوں ایک بچہ بھی اسے اکھڑ کر کے پھینک دے گا. درخت اگر سیدھا اوپر چلا جاتا ہے تو نیچے جڑیں مضبوط ہوں لیکن چاروں طرف پھیلی ہوئی نہیں, اور اگر درخت پھیلا ہوا ہے تو جڑیں بھی چاروں طرف پھیلی ہوئی ہوں. وہ پہلے والے درخت کو اکھڑنا آسان ہے بنسبت اس دوسرے درخت. اعمال جتنے بڑھتے چلے جائیں گے اوپر کی طرف بھی اور چاروں طرف, اندر جڑ وہ ایمان ہے وہ اتنا ہی مضبوط ہوتا چلا جائے. جڑیں جو ہیں میرے بھائی, اندر جڑ, روٹس, یہ ہماری بلیفس ہیں. میرے دل میں کیا بلیفس ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتی, میری بلیفس کیا ہے وہ آپ کو نظر نہیں آتی. تو کسی درخت کی جڑیں کسی کو نظر نہیں آتی کہ کتنی مضبوط ہے. ہمیں کیا نظر آتا ہے, ٹری کا ٹرنک نظر آتا ہے, تنا نظر آتا ہے, اور اس کے بعد پھر شاخیں نظر آتی ہیں. تو ایک شخص مومن ہے, یعنی جڑیں اس کی ہیں اندر, اور جڑوں کے بعد پھر تنا بھی ہے, اور تنے کے بعد پھر اس کی شاخیں بھی ہیں, تو یہ زندہ درخت ہے اور یہ کھڑا رہے گا اور سوکھے گا نہیں. اور ایک درخت جو ہے, جیسے ہمارے یہاں انگلینڈ میں کرسمس کے موقع پر کرسمس ٹری دکان میں سے خرید کر لا کر کے یوں باہر گھڑ دیتے ہیں, وہ پلاسٹک کا نہیں ہوتا, درخت ہوتا ہے, تو وہ کٹا ہوا لا کر کے گارڈن میں گھڑ دیتے ہیں 4-5 دن کے لیے, تو اندر جڑیں نہیں ہیں. اب ظاہر میں دیکھو تنا بھی نظر آ رہا ہے, شاخیں بھی ہیں اور ہرا بھرا بھی ہے, لیکن اس کی جڑیں نہیں ہیں, اندر ایمان نہیں ہے. تو یہ تھوڑے دنوں میں خشک ہو جائے گا. تو مومن جو ہے وہ جڑ والا ہوتا ہے, اور منافق جو ہے وہ بغیر جڑ کا ہوتا ہے. وہ سجدے بھی کرتا ہے, رکوع بھی کرتا ہے, ہرا بھرا نظر آتا ہے, لیکن حقیقت اس کی کچھ نہیں. تھوڑے دنوں کے بعد وہ خوش ہو جائے گا, اس کا نفاق ظاہر ہو جائے گا. اب یہ نیچے جو جڑیں ہیں جڑیں, تو درخت جتنا اوپر بڑھتا چلا جائے گا اتنی جڑیں اندر گھستی چلی جائے گی, اور جتنی زیادہ اس پر برانچز اور شاخیں اور پتے اور پھل اور پھول بڑھتے چلے جائیں گے, اتنی ہی شاخ نیچے سے مضبوط ہوتی چلی جائے گی. یہ اعمال جتنے بڑھیں گے ایمان اتنا ہی مضبوط ہوگا. اسی کو قرآن کہتا ہے کہ مثل کلمتن طیبتن کشجرتن طیبتن اصلہا ثابت وفرعہا فی السماء. یعنی جو صحیح مسلم ہوتا ہے اس کے اعمال اتنے ہوتے ہیں کہ اس کا اعمال والا درخت بڑھتے بڑھتے آسمان تک پہنچ جاتا ہے, اور جس کا درخت آسمان تک پہنچے گا تو اس کے روٹس اتنے مضبوط ہوں گے, اور جب روٹس اتنے مضبوط ہوتے ہیں تو شیطان ایسے شخص کو موت کے وقت بھی بہتا نہیں سکتا. اب اس کو دوسرے زاویے سے دیکھیں کہ ایک درخت ہے, روٹس ہیں اندر درخت ہے, مگر اس کا صرف تنا ہے, اس کا مطلب ہے کہ دل سے مانا, دل سے جانا اور مانا اور اعلان بھی کر دیا کہ
اشھد ان لا الہ الا اللہ واشھد ان محمدن عبدہ ورسولہ. آپ کے یہاں ملاوی میں گارڈن میں جو درخت ہوتے ہیں اس میں ایک درخت ایسا ہے کہ جڑ بھی ہے تنا بھی ہے
لیکن نماز کی شاخ نہیں ہے, روزے کی شاخ نہیں ہے, اس پر تسبیح کے پتے نہیں ہیں, تلاوت کا پھول پھل نہیں ہے, کتنے دن تک آپ اس کو وہاں رہنے دیں گے؟ ایسا بدنما درخت
کہ گارڈن میں جاتے ہی اتنے اچھے اچھے درخت مگر یہ آپ کو اچھا نہیں لگے, دل کو بھائے گا نہیں.
دوسرا درخت ہے کہ اس کے اندر برانچز ہیں لیکن اس پر پتے نہیں ہیں تو وہ بھی آپ کو بھائے گا نہیں مگر پہلے سے وہ زیادہ بہتر ہے. تیسرا درخت ہے جس پر پتے بھی ہیں وہ اور زیادہ خوبصورت ہے.
چوتھا درخت ہے اس پر پھول بھی ہے اور زیادہ خوبصورت, اور ایک اور درخت ہے جس پر پھل بھی ہے اور زیادہ خوبصورت.
تو دیکھو ایک شخص جو ہے وہ فرائض بھی ادا کرتا ہے, واجبات بھی ادا کرتا ہے, سنن نوافل مستحبات بھی ادا کرتا ہے تو اس کی زندگی خوبصورت بنتی چلی جاتی ہے اور لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت پیدا ہو جاتی ہے.
اس وقت پوری دنیا مسلمانوں کو نفرت کی نظر سے اس لیے دیکھ رہی ہے کہ مسلمانوں مسلم امت کے جس درخت پر ان کی نظر پڑتی ہے ان کو سوائے تنے کے اور چار پشت شاخوں کی کچھ نظر ہی نہیں آتا.
تو کیسے کشش ہوگی, ان کو نظر ہی نہیں آتا کہ اس درخت سے ہمیں فائدہ کیا ہے. لیکن وہ درخت گھنا ہو جاتا ہے تو اس کے اندر پرندے اپنے آشیانے بناتے ہیں. دیکھو مفید ہو گیا, پرندے آشیانے بناتے ہیں,
لوگ لکڑیاں کاٹ کاٹ کر کے لے جاتے ہیں اور چولہے میں استعمال کرتے ہیں چولہا جلانے کے لیے, اور لوگ پتوں کو جھاڑ جھاڑ کر اپنے جانوروں کو کھلاتے ہیں اور خود بھی تھک جاتے ہیں تو اس درخت سے سایہ لیتے ہیں,
اس کے پھلوں کو توڑ توڑ کر اپنے بیوی بچوں کو کھلاتے ہیں. ایسے درخت سے پورا گاؤں محبت کرے گا یا نہیں؟ اور اس درخت کو کوئی کاٹ کر پھینکنے کا سوچے گا بھی؟ کوئی نہیں سوچے گا.
صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم کے زمانے میں بستی کے بعد بستی, بستی کے بعد بستی, بستی کے بعد بستی فتح کرتے چلے جا رہے ہیں. اس زمانے میں کسی نے یہ نہیں کہا کہ یہ ٹیررسٹ ہے, یہ ایکسٹریم لوگ ہیں, یہ ہمارے ملکوں پر قبضہ کرنا چاہتے ہیں, ان کو روکو. اس لیے کہ وہ مسلم تھے, بہت خوبصورت مفید درخت, کشش تھی ان میں کہ یہ اگر یہاں آئیں گے تو ہمیں فائدہ پہنچے گا. تو پرائیویٹ میں پبلک خط لکھتی تھی ان پر, صحابہ پر, کہ بھئی ہمارے ملک کو بھی اپنے قبضے میں لے لو, ادھر آؤ, ہم تمہارا تعاون کریں گے. مسلم میرے بھائی, مسلم. ایک میں اور مثال دے کر کے اپنے بات کو ختم کرتا ہوں. یہ مسجد ہے, مسجد یا کوئی بھی بلڈنگ ہے, اس کا ایک فاؤنڈیشن ہوتا ہے اور دوسرا اس کا شیل ہوتا ہے.
یہ جو فاؤنڈیشن ہے وہ ایمان ہے, یہ نظر نہیں آتا فاؤنڈیشن کسی کو.
فاؤنڈیشن کے بغیر اگر آپ نے عمارت کھڑی کر دی, ہمارے اسماعیل پہ بیٹھے ہوئے ہیں, بہت بہت خوبصورت, ہماری یہ مسجد جو ہے اس سے 100 گنا زیادہ 1000 گنا زیادہ خوبصورت بنا ہوا اس عمارت کو,
لیکن اس کا ٹکاؤ کتنا ہوگا؟ فاؤنڈیشن ہی نہیں. فاؤنڈیشن کے بغیر کب تک وہ رہے گی؟ ذرا ہوا آئے گی, بارش آئے گی.
اور دوسری عمارت فاؤنڈیشن مضبوط, فاؤنڈیشن کے بعد جو ہے شیل کھڑا ہو گیا. اب شیل کھڑا ہو گیا اور واٹر ٹائٹ ہو گیا, بارش وارش اندر نہیں آتی, لیکن کارپیٹ نہیں ہے, یہ پنکھے نہیں ہے, جھومر نہیں ہے, رنگ روغن نہیں ہے, کوئی خوبصورتی نہیں ہے. عمارت تو ہے اور عمارت مفید بھی ہے
لیکن اتنی اٹریکٹیو نہیں, اتنی کمفرٹیبل نہیں. تو اس کے لیے ہم کمفرٹیبل اور اچھا بنانے کے لیے کارپیٹ بھی ڈالتے ہیں, اور کارپیٹ میں بھی پھر کوالٹیز ہوتی ہے, کوئی سستی نہیں ڈالتا, جتنی اعلیٰ درجے کی افورڈ کر سکے ویسی لا کر کے رکھتا ہے.
تو میرے بھائیو, جس طرح یہ عمارت, اس کے اندر جتنا زیادہ ڈیکوریشن آئے گا اور اس کے اندر جتنی زیادہ جو ضروری چیزیں میں وہ بھی آپ ڈالیں گے, اس سے خوبصورت بھی ہوگی اور اس کی وجہ سے اس میں ٹکاؤ بھی زیادہ آتا ہے.
پلاسٹر کے بغیر کی عمارت میں اور پلاسٹر والی عمارت میں فرق ہے کہ پلاسٹر والی عمارت دیر تک رہے گی, پلاسٹر کے بغیر والی عمارت اتنی دیر تک نہیں رہے گی.
ایک عمارت وہ ہے جس کے اندر ہیٹنگ ہے ہمارے گھر میں, اور دوسری عمارت وہ ہے جس میں ہیٹنگ ہے, تو ہیٹنگ جس میں نہیں ہے وہ عمارت جلدی ختم ہو جائے گی اور ہیٹنگ والی دیر تک رہے گی.
تو اس لیے یہ نوافل وغیرہ کو بھی معمولی نہیں سمجھنے کا کہ بھئی یہ ضروری نہیں ہے. جتنا زیادہ کرو گے عمارت اتنی ہی زیادہ خوبصورت بنے گی اور پختہ رہے گی, اور وہ درخت بھی اتنا ہی زیادہ خوبصورت رہے گا اور دیر تک رہے گا.
اس لیے میرے بھائیوں, ان مہینوں کے اندر, ان دنوں کے اندر ہم سب کو اپنا جائزہ لینا ہے کہ یہ ایک روٹین چل رہی ہے الحمدللہ, اور کئی سالوں سے ہم اپنے آپ کو دین پر سمجھ رہے ہیں, دیندار سمجھ رہے ہیں. نہیں, ان چیزوں کو ڈھونڈو جو ہماری زندگیوں میں نہیں ہے. ان چیزوں کو ڈھونڈو جو ہماری زندگیوں میں نہیں ہے. کون سے میں گناہ کر رہا ہوں, کون سے فرائض کو چھوڑ رہا ہوں. میں تو اپنے احباب کو یہ مشورہ دیتا ہوں کہ جیسے قرض ورض کی ایک نوٹ بک رکھتے ہیں تو اسی طرح اس کی بھی ایک نوٹ بک رکھو. مولانا اپنی رکھے, میں اپنی رکھوں, ہم سب کمزور ہیں, غلطیاں ہو جاتی ہیں. اور مہینے میں ایک دفعہ اس بک کو لے کر کے بیٹھو اور دیکھو کہ بھائی گزشتہ مہینے میں نے لکھا تھا کہ مجھے غیبت کی عادت ہے, مجھے بہتان کی عادت ہے, مجھے جھوٹ کی عادت ہے, اس پورے مہینے میں محنت کر کے اس میں سے کس پہ میں نے قابو کیا ہے. نہیں, کسی پہ قابو نہیں کیا تو افسوس ہوگا کہ وہ ایک مہینہ نکل گیا اور جہاں تھا وہیں دین میں. ابھی چونکہ ہم ہمارے نیگیٹو پوائنٹس کو نہیں دیکھتے, زندگی کے دین کے منفی پہلوؤں کو نہیں دیکھتے اور صرف مثبت پہلوؤں کو دیکھتے رہتے ہیں, یہ شیطان کا داو ہے کہ وہ ہمیں منفی پہلو نیگیٹو آسپیکٹس نہیں دکھاتا, پوزیٹو آسپیکٹس دکھاتا ہے. تو ہم بہت خوش رہتے ہیں کہ الحمدللہ میں دیندار ہوں, الحمدللہ میں دیندار ہوں. لیکن میرے بھائیو, جب آپ حساب لیں, آپ سب یہاں بہت سارے دیندار بیٹھے ہوئے ہیں تو روزانہ معلوم کرتے ہیں کہ آج کتنا انکم ہوا, اور اسے اندازہ ہوتا ہے کہ ہر ہفتے ہر روز اتنا ہونا چاہیے, ہر ہفتے اتنا ہونا چاہیے, ہر مہینے اتنا ہونا چاہیے, تو میں میرا خرچہ بھی نکل جائے گا اور میری پروفٹ ہوگی. وہ دیکھتا ہے, اسیس کرتا ہے. سالانہ اسیسمنٹ بھی ہوتا ہے, منتھلی اسیسمنٹ بھی ہوتا ہے, پتہ نہیں ہے ویکلی ہوتا ہے, نہیں ہمارے یہاں ویکلی اسیسمنٹ بھی ہوتا ہے. تو دنیا کے لیے جب ہم یہ اسیسمنٹ کرتے ہیں تو آخرت میں جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی آنے والی ہے اس کے لیے میرے بھائی وہ اسیسمنٹ کرنا چاہیے کہ نہیں, کیا پایا ہے اور کیا کھویا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم ایسا سمجھتے رہیں کہ میرا بینک بیلنس آخرت کا بہت ہیلدی ہے اور قیامت کے دن جب اللہ کھڑا کرے تو وہاں محسوس ہو کہ یہاں تو میں خالی ہاتھ آیا. اس لیے میرے بھائیو, ہر شخص جو ہے بیٹھے اور بیٹھ کر اپنے ساتھ انصاف کرے اور انصاف کر کے لکھے کہ میرے اندر یہ برائی ہے, 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 یہ برائی ہے. تو دن میں خیال آئے گا کہ یار ابھی تو ہم بہت دور ہیں جنت سے, آپ بڑا لانگ وے ٹو گو, مجھے کچھ کرنا چاہیے. پھر اس کے دل میں خیال آئے گا کہ ان کی جھوٹ بولنے کی عادت ہے, ایک سال سے میں کوشش کر رہا ہوں لیکن نہیں جاتی. چلو مولانا میرے دوست ہیں اور انشاءاللہ کسی کو کہیں گے بھی نہیں, ان سے پرائیویٹ میں کنسلٹ کرتا ہوں. اس لیے کہ یہ کینسر ہے, یہ ٹی بی ہے, یہ ایڈز ہے, آخرت کے اعتبار سے یہ بیماری ہے. تو قاری صاحب کے پاس جائے گا, مولانا کے پاس جائے گا کہ یہ ایک مسئلہ ہے, یہ حضرات علماء کرام بزرگوں کی صحبت یافتہ ہے, آپ کی رہنمائی فرمائیں گے. نوجوان علماء نوجوانوں کے پاس جا سکتے ہیں, رہنمائی فرمائیں گے کہ دیکھو ایسا کرو, ایسا کرو, ایسا کرو. پھر یہ علماء ہیں, نیک لوگ ہیں, جب ان کو یہ پتا چلے گا کہ او ہمارا یہ دوست, ہمارا یہ مسلی اس کینسر میں مبتلا ہے, تو جیسے دنیاوی اعتبار سے کسی کے کینسر کا سن کر ہم میں سے ہر شخص فکر میں پڑ جاتا ہے اور دعا کرتا ہے کہ اللہ اسے شفا عطا فرما, تو جو دینی ذہن کے لوگ ہوتے ہیں ان کے سامنے جب بات آتی ہے کہ میرا یہ دوست تو دینی کینسر میں پھنسا ہوا ہے تو وہ دعا کرنے لگے, اور ان کی دعاؤں کی برکت سے, ان کی رہنمائی کی برکت سے, ہماری کوشش کی برکت سے, میرے بھائیو دھیرے دھیرے آپ دیکھیں گے کہ آپ کامل مسلم بن رہے ہیں. کامل مسلم بننے کی ٹھان لو آج سے کہ ہمیں آج سے کامل مسلم بننا ہے. اور اس سلسلے کی ایک بہت اہم بات جو ہے کہ جو مؤمن ہے, مؤمن وہ اگر ایمان کی حالت میں مرتا ہے تو بے شک اللہ نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ قیامت کے دن اس کو میں اپنے سامنے کھڑا کروں گا. اگر میں عدل و انصاف کا معاملہ کرنا چاہوں گا تو اسے اس کے گناہوں کی بقدر جہنم میں ایک مدت کے لیے بھیجوں گا, اور عذاب بھگتنے کے بعد وہ کسی نہ کسی وقت ہزار سال کے بعد, دو ہزار سال کے بعد جنت میں ضرور جائے گا. اور اگر میں فضل کا معاملہ کرنے کا فیصلہ کروں گا تو اس گنہ گار کو بھی معاف کر کے سیدھا جنت میں جائے گا, بے شک اس میں کوئی شک نہیں. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے کہ اللہ تعالیٰ شانہ نے اس دنیا اور آخرت کے معاملے میں جتنی گارنٹی قرآن میں دی ہے اور اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی احادیث میں دی ہے, ان میں سے کوئی گارنٹی اس کے لیے نہیں ہے جو صرف مومن ہے. وہ گارنٹیز اس کے لیے ہے جو مومن ہونے کے ساتھ مسلم بھی ہے. کیا مطلب میرا, میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک شخص مومن ہے مگر مسلم نہیں, بالکل مسلم نہیں یا پورا مسلم نہیں, اعمال میں کمزوری ہے, گناہوں والا ہے. میں کسی کو مایوس کرنا نہیں چاہتا, اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے, لیکن اللہ کی رحمت وسیع ہے اس کا مطلب میرے بھائیو یہ نہیں ہے
کہ اس رحمت کو ہم ابیوز کریں. باپ میرا بہت بڑے دل والا ہے تو میں تو رات کو 11 بجے جاؤں 12 بجے جاؤں, منع کیا ہے مجھے, پھر بھی کچھ نہیں لیتا. تو جس بیٹے کو ایسا باپ ملا ہو کیا اسے باپ کی نافرمانی کرنی چاہیے یا باپ کے پاؤں دھو کر کے پانی پینا چاہیے؟ ہمیں ایسا اللہ ملا ہے جو اتنا رحیم ہے اور رحمان ہے, تو کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کہ اللہ رحمان و رحیم ہے اور اس نے رحمان و رحیم ہونے کا اعلان کیا ہے تو ہم یہ فیصلہ کر لیں کہ چونکہ آپ رحمان و رحیم ہیں اس لیے ہم آپ کی نافرمانی ہی کرتے رہیں گے. سوچنے کی بات ہے میرے بھائی کہ وہ ہمارے اوپر رحمتوں کی بارش برسانے کا اعلان کر رہے ہیں اور ہم کہتے ہیں کہ اچھی بات ہے جب آپ رحمت برسانے والے ہیں تو پھر ہم آپ کی فرما برداری بھی نہیں کرتے. جو مؤمن ہے مگر مسلم نہیں, اللہ کی طرف سے کوئی گارنٹی نہیں کہ اس دنیا میں اسے سکون اور قرار ملے گا. اگر کوئی مسلم نہیں ہے اور اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہے اور اس وقت پیس آف مائنڈ اور ٹرانکویلٹی آف ہارٹ ہے, اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ میں اللہ کے یہاں سرخرو ہوں. ہو سکتا ہے کہ 2 مہینے کے بعد, 2 سال کے بعد, 10 سال کے بعد, 20 سال کے بعد ایسے حالات پیدا ہو جائیں کہ سارا سکون چلا جائے. لیکن جو مومن اور مسلم ہے, مومن اور مسلم, اس کے لیے گارنٹی ہے کہ کینسر ہوگا تو بھی دل میں سکون ہوگا, وہ فقیر ہو جائے گا تو بھی دل میں سکون ہوگا, پورا لوگ میں اس پر تہمت لگائے گا کہ یہ زانی ہے, یہ شرابی ہے, جھوٹی تہمت, یہ جھوٹا ہے, یہ مکار ہے, اس کے دل میں کوئی جھوٹ نہیں. حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ شاید ہم نے اگر ایک مخلوق کو یہ قدرت دی ہے کہ وہ واٹر پروف گھڑی بنا سکتی ہے تو کیا اللہ تعالیٰ اس پر قدرت نہیں رکھتے کہ غم پروف دل بنا دے؟ جو مومن اور مسلم ہوتا ہے اس کا دل غم پروف ہو جاتا ہے. یعنی جیسے گھڑی کو آپ بکٹ میں ڈول میں ڈال دو تو ہمیں ایسا لگتا ہے کہ چاروں طرف پانی ہے تو گھڑی میں گھس گیا ہو, لیکن نکالتے ہیں تو کچھ بھی نہیں. اسی طرح ہم مولانا کو دیکھتے ہیں کہ چاروں طرف سے مصیبت میں گھرے ہوئے ہیں, نہیں تو بےچارے رات میں ان کو نیند بھی نہیں آتی ہوگی, لیکن ان کا دل غم پروف ہے, رات کو آرام سے سو جاتے ہیں, ان کو کوئی بھی نہیں دکھا, غم پروف اللہ کا. جو مومن ہے صرف مومن, اس کے لیے گارنٹی نہیں ہے کہ موت ایمان کی حالت میں, لیکن مومن اور مسلم ہو جائے اس کے لیے گارنٹی, کوئی اس کے ایمان کو سر نہیں کر سکتا, شیطان نہیں. جو صرف مومن ہے اس کے لیے گارنٹی نہیں کہ قبر میں عذاب سے محفوظ رہے گا, لیکن جو مومن اور مسلم ہے گارنٹی کہ قبر میں اس کو عذاب سے حفاظت ملے. جو صرف مومن ہے کوئی گارنٹی نہیں کہ قیامت کے دن اس کا حساب آسانی کے ساتھ ہوگا, لیکن جو مومن بھی ہے اور مسلم بھی ہے قبر سے اٹھتے ہی اسے ریئلٹی لاؤن میں لے جائیں گے عرش کے سائے کے نیچے, اور جیسے ہی وہ عرش کے سائے کے نیچے چلا جائے گا تو حساب سے پہلے ہی اسے اپنا ریزلٹ معلوم ہو جائے گا کہ مجھے اگر حساب میں کوئی پکڑ ہونے والی ہوتی تو یہاں وی آئی پی میں مجھے کیوں لے جائے گا, میری اگر ویزا اور میرا پاسپورٹ چیک کرنے والے ہوتے تو وی آئی پی میں مجھے کیوں لے جائے گا. اگر صرف مومن ہے تو کوئی گارنٹی نہیں کہ پورے صراط پر سے گزر کر سیدھا جنت میں چلا جائے گا, جہنم میں جائے گا, لیکن اگر مومن و مسلم ہے تو گارنٹی ہے کہ بجلی کی طرف پورے صراط سے گزر کر سیدھا جنت میں چلا جائے گا. اس لیے میرے بھائیو ہمارے لیے اسی میں فائدہ ہے کہ ہم مومن رہیں اور مومن رہنے کے ساتھ مسلم رہیں, گارنٹی بھی بہت ملے گی اور مسلم جتنے ہم بڑھتے چلے جائیں گے اور اللہ توفیق دے گا دھیرے دھیرے برکت ہوگی, اللہ سے مانگو بھی کہ اللہ آپ کو مومن بنایا ہے مسلم بھی بنا دیجیے, کامل مسلم بنا دیجیے, اکمل مسلم بنا دیجیے. پھر میرے بھائیو حالت یہ ہو جاتی ہے کہ فرائض کنٹرول میں آتے ہیں, واجبات کنٹرول میں آتے ہیں, حرام حلال کنٹرول میں آ جاتا ہے, پھر سنت موقعہ آ جاتی ہے, پھر سنت غیر موقعہ آتی ہے, پھر مستحبات آتے ہیں, پھر نوافل آتی ہیں, اور پھر ایسا ہوتا ہے کہ 30-30 سال تک روزانہ پورا ایک قرآن ختم ہو رہا ہے, 20 سال تک روزانہ ایک قرآن ختم ہو رہا ہے. یہ کتنا کامل مسلم ہوگا, کتنا کامل مسلم. حضرت سعید بن جبیر رحمہ اللہ تعالیٰ کہ کسی سے ملاقات ہوئی ایک دن, خیر خیریت معلوم کرنے کے بعد کہا کہ حضرت آپ کی زبان میں کوئی لقوہ تو نہیں ہو گئے, آپ کو بولنے میں آپ کی زبان کچھ دوتلا رہی ہے؟ تو کہا کہ نہیں بالکل ٹھیک ہوں. تو کہا پھر زبان کا گزشتہ رہا روزانہ کا جو معمول ہے اس سے زیادہ میں نے قرآن کی تلاوت کی. تو آپ تلاوت کرو یا کچھ بھی کرو فزیکل اثر تو پڑتا ہے. تو کہا روزانہ کا میرا معمول ہے اس سے زیادہ میں نے قرآن مجید کی تلاوت کی. تو پوچھنے والے نے پوچھا کہ حضرت روزانہ کا تو آپ کا معمول ایک قرآن پڑھنے کا ہے, تو اتنی زیادہ کتنی تلاوت, ایک سپارہ زیادہ, دو سپارے زیادہ, تین سپارے زیادہ؟
زیادہ. تو کہا کہ روزانہ جو ایک سپارہ پڑھتا ہوں, گزشتہ رات میں نے 1.5 اور لکھ لیا
معمول سے زیادہ. تو معمول سے زیادہ ہم پڑھتے ہیں تو عموماً جو معمول ہوتا ہے اس کا 10% یا 20%, یہاں تو معمول 30 سپارے ہیں اور جو زیادہ پڑھے وہ 45 سپارے, 45 سپارے, یعنی کل 75 سپارے ایک رات میں پڑھے. تو ایسا درخت کتنا خوبصورت ہوگا, ایسا درخت اس کی جڑیں کتنی مضبوط ہوں گی میرے بھائی. اس لیے اس میں ہمیں ترقی کرنی اور پوری کوشش کرنی ہے. میں کسی کو مایوس کرنے کے لیے یہاں نہیں آیا, لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ تعالیٰ شانہ کی رحمت سے مایوس کبھی نہیں ہونا ہے. اگر کوئی میرا مسلمان بھائی, کوئی میری مسلمان بہن, جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے, معاصی میں ہے, گناہوں میں ہے اور اسلام کی طرف بالکل نہیں آ سکتا, وہ بھی اللہ سے دعا کرے اور کہے کہ اللہ آپ ان سب کے مالک ہیں تو میرے مالک آپ سے ہیں, آپ ان سب کو توفیق دے رہے ہیں, مجھے بھی آپ توفیق دے دیجیے. اور جو کوشش کر رہے ہیں اور کوشش کے باوجود بھی کشتی ڈاواں ڈول رہتی ہے, انشاءاللہ وہ کشتی پار ہو جائے گی, مگر کوشش کوشش. اس پر ایک قصہ عرض کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. وہ قصہ یہ ہے کہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے, حضرت منصور ابن عمار رحمہ اللہ تعالیٰ. حضرت منصور ابن عمار رحمہ اللہ تعالیٰ ایک دن وہ کسی جگہ پر کھڑے تھے, بہت بڑا مجمع تھا اور اعلان کر رہے تھے کہ میں یہ غلام ہوں, یہ ایک شخص ہے, یہ کسی مجبوری میں آ گیا ہے اور اسے 4 دینار کی ضرورت ہے, تو جو شخص اسے 4 دینار دے گا میں اس کے لیے 4 دعائیں کروں. بہت مقبول شخصیت منصور ابن عمار رحمہ اللہ تعالیٰ. 4 دینار ہو گئی, 4 دینار کے بعد اس زمانے میں ایک شرابی کبابی تھا, زینا شراب سب کچھ اس کی زندگی میں. اس نے اپنے غلام سے کہا کہ یہ 4 دینار لو اور 4 دینار دے کر کے جا کر بازار میں سے بارکیٹ وغیرہ کا انتظام کرو, اس کے بعد ہمارے دوستوں کی عزت مجلس ہونے والی. وہ بھی وہاں سے گزر رہا تھا, اس نے مجمع دیکھا تو رک گیا, رک گیا اور دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے. جب دیکھا کہ 4 دینار میں 4 دعائیں ملنے والی ہیں اور اللہ والے ہیں, بڑے بزرگ ہیں, کہا کہ حضرت نے میرے طرف سے نہیں دیتے 4 دینار. حضرت نے پوچھا کہ کیا دعا کروں, کہا سب سے پہلے تو یہ دعا کیجیے کہ میں غلام ہوں, اللہ تعالیٰ شان ہوں, مجھے آزادی عطا فرمائی. کہا کہ اللہ اسے آزادی عطا فرمائی. دوسری دعا, کہا دوسری دعا یہ ہے کہ آپ اللہ سے میرے لیے دعا کیجیے کہ یہ 4 دینار جو میں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیے ہیں اس کا بدلہ مجھے دنیا ہی میں نہیں دیا. اس لیے کہ وہ تو دل میں جانتا تھا, نیک تھا, وہ دل میں جانتا تھا کہ یہ تو قرض ہے میرے ذمہ. حضرت نے دعا کر دی. تیسری دعا کہ اب اللہ تعالیٰ شاہ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ میرے آقا کو توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اس لیے کہ ہے بہت اچھا دل کا مگر گناہ ہو گیا, وہ دعا ہو گئی. چوتھی دعا کہ چوتھی دعا یہ کہ اللہ تعالیٰ میری بھی مغفرت فرما دے, آپ کی بھی, میرے آقا کی بھی اور یہاں جتنے لوگ حاضر ہیں ان سب کی بھی. دعا ہو گئی, یہ گھر پہنچا خالی ہاتھ. تو آقا نے کہا کہ میں نے شاپنگ کے لیے بھیجا تھا اور خالی ہاتھ آیا. تو اس نے پورا قصہ سنا. آقا کو بہت تعجب ہوا دنیا دار کہ اچھا 4 دینار میں دعا بھی خریدی جاتی ہے. ایک لگا کر بیٹھ گیا اور مسکرا کر کہنے لگا کہ کیا دعائیں تم نے منگوائی. تو کہا سب سے پہلے دعا تو میں نے یہ کروائی کہ آپ مجھے آزاد کر دیں. اب تیر نشانے پہ لگ چکا تھا, سب بالکل سیریس ہو گیا اور کہا کہ جا میں نے تجھے اللہ کی خاطر آزاد کر. دوسری دعا کہ دوسری دعا میں نے یہ کروائی کہ 4 دینار تو آقا کے ہیں تو مجھے تو واپس کرنے پڑیں گے, تو اللہ تعالیٰ شان وہ دنیا ہی میں کوئی سبب بنا دے کہ میں ان کو دے دوں. تو کہ 4 دینار کیا جا میں تجھے 4000 دینار دیتا. دوسری دعا بھی قبول ہو. تیسری کہ تیسری میں نے یہ کروائی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توبہ کی توفیق دے دے. اس نے سب نوکروں کو بلایا اور بلا کر کہا کہ میں توبہ کر چکا ہوں, یہاں سے جو عیش کا جتنا سامان ہے گھر سے نکالو, توڑ دو. توبہ کر. چوتھی دعا میں نے یہ کروائی کہ اللہ میری بھی, حضرت منصور بھی, عمار بھی, سب حاضر ہوتی اور آپ کی مدد کر. بس میرے بھائی, 3 اچھے کام تو کر چکا تھا. موسلا دھار بارش کی طرح آنسو بہنے لگے اور آسمان کی طرف دیکھ کر کہنے لگا کہ اللہ میرے بس میں جتنا تھا وہ تو میں کر چکا ہوں. آزاد کرنا میرے بس میں تھا, 4 دینار کا بدلہ دینا میرے بس میں تھا, تو وہ آنا میرے بس میں تھا, اب یہ مغفرت میرے بس میں تھی, اسے تو کر دے, تو کر. رات کو سویا تو اس نے خواب میں دیکھا کہ فرشتہ کہہ رہا ہے کہ تیری دعا اللہ نے قبول کر لی, اور اللہ فرما رہے ہیں کہ جب تو کمزور ہو کر تو نے ان کاموں کو کیا جو تو کر سکتا تھا, تو میں نے وہ کام کیا جو میں کر سکتا ہوں. میں نے تیری بھی مغفرت کر دی, تیرے غلام کی بھی مغفرت کر دی, منصور ابن عمار کی بھی مغفرت کر دی, اور سب کی مغفرت کر دی. میں میرے گھر میں اس قصے سے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہمارے بس میں جتنا ہے وہ ہم کر گزریں, اس کے بعد کہیں کہ اللہ کی اللہ باقی جو کمی رہ گئی ہے وہ آپ پوری فرمائیں. لیکن ہم کچھ کریں ہی نہیں اور کہیں کہ اللہ غفور رحیم اللہ غفور رحیم, اس سے خطرہ ہے. اللہ تعالیٰ شان مجھے آپ کو سب کو توفیق عطا فرمائے. واقعی آپ سب حضرات سے اللہ محبت ہے, یہاں کے علماء سے بھی محبت ہے. اللہ تعالیٰ شان نے آپ حضرات کو اچھے علماء عطا کیے ہیں. اللہ کرے کہ آپ کا ان سے جو رشتہ ہے وہ ویسا ہی رہے جیسے اب تک رہا ہے, محبتوں والا اور ان کی باتوں کو ماننے والا. اللہ تعالیٰ اس بستی میں بہت برکت پیدا فرمائے. ہمارا دل بھی یہاں لگتا ہے. میں نے محمد بھائی سے کہا کہ اس مرتبہ بہت سالوں کے بعد آیا مگر ملاوی کا جیسا پہلے کا ویسا ہی ہے. تو میری طرف سوال کے نشان سے دیکھنے لگے کہ ملاوی پہلے کا ویسا ہی ہے کیا مطلب. میں نے کہا پتا نہیں کیا بات ہے, میں دنیا میں بہت ملکوں میں گئے ہوں لیکن یہاں آنے کے بعد جو سکون ملتا ہے وہ کہیں نہیں ملتا. حرمین شریفین کی تو بات الگ ہے, وہ الگ بات ہے, لیکن ایک ملک بہت خاموش لگتا ہے, بہت سلو لگتا ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو دینی کے لیے دونوں اعتبار سے ترقیات سے نوازے. آپ حضرات ہم سے محبت کرتے ہیں, ہمیں بھی آپ سے محبت ہے, اور یہ محبت لینے دینے والی نہیں صرف دین کی خاطر ہے. اللہ کی ذات سے امید ہے کہ جو وعدہ اللہ نے کیا ہے اس محبت پر کہ اللہ کے عرش کے سائے کے نیچے جگہ ملے گی تو اللہ یہاں بھی بار بار ملاقات کرائیں, لیسٹر میں بھی کرائیں, حرمین شریفین میں بھی کرائیں, اور پھر عرش کے سائے کے نیچے لاؤنج میں ایک دوسرے کو ڈھونڈیں گے تو صحیح نا. تو اللہ کرے کہ وہاں ہمیں مایوسی نہ ہو اور ہم خوش ہوں کہ ہمارے چاہنے والے سب آ گئے ہیں. اور پھر چند سب کو سامنے وصلی اللہ علیہ وسلم.